ایران کا 11 صدارتی الیکشن امیدواروں کی تشہیراتی مہم اقتصادی مسائل پر مرکوز. ایران کے وزیر پیٹرولیم کا دورہ ہندوستان، نئی دہلی میں ہندوستانی ہم منصب سے ملاقات اور صحافیوں سے گفتگو. عراق سامراجی اور رجعت پسند اتحاد کے نشانے پر پیر کی شام بغداد میں 21 بم دھماکے، 85 شہید اور 800 زخمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین. خبرنامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پتے نوٹ فرمائیں: urdu.sahartv.ir/ios، urdu.sahartv.ir/android اور urdu.sahartv.ir/live. اور اب لیجیے آج کا خبرنامہ تفصیل کے ساتھ. ایران میں 11 صدارتی الیکشن کے لیے امیدواروں کی تشہیراتی مہم اقتصادی مسائل پر مرکوز ہے.
اسلامی جمہوریہ ایران کے 11 صدارتی انتخابات کے بعض امیدواروں کی انتخابی مہم اور ان کی گفتگو آج منگل کی رات بھی ٹی وی چینلوں سے نشر ہوگی. صدارتی امیدوار سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف اور حسن روحانی ٹی وی چینلوں سے امیدواروں کی انتخابی مہم کی چوتھی رات اپنے پروگرام اور انتخابی منشور کے بارے میں گفتگو کریں گے. ٹی وی پروگراموں کے مطابق ڈاکٹر حسن روحانی شام 8 بجے ایران کے ٹی وی چینل نمبر 1 سے عوام سے گفتگو کریں گے. ایک اور امیدوار محمد باقر قالیباف بھی رات 10:45 پر ٹی وی چینل نمبر 2 پر مختلف سوالوں کے جواب دیں گے اور اپنے پروگرام سے ووٹروں اور عوام کو آگاہ کریں گے. ایک اور صدارتی امیدوار سعید جلیلی بھی عالمی نیٹورک جامع جم ٹی وی پر بیرون ملک مقیم ایرانیوں کے سوالوں کے جواب دیں گے. اس درمیان 11 صدارتی انتخابات کے امیدوار حسن روحانی نے پیر کی رات ایک ٹی وی پروگرام میں انتخابات میں شرکت کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات اور عوام کو درپیش مشکلات کے مد نظر اور مجریہ میں کام کرنے کے اپنے تجربات کی بنیاد پر انہوں نے انتخابات میں بحیثیت امیدوار شرکت کا فیصلہ کیا تاکہ عوام کی خدمت کر سکیں. ڈاکٹر حسن روحانی نے اقتصادی اور دیگر مشکلات کے بارے میں کہا کہ یہ بد انتظامی کا نتیجہ ہے اور درست منصوبہ بندی کے ذریعے پیداواری یونٹوں کو دوبارہ فعال بنا کر روزگار کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے سیاسی مسائل کے سلسلے میں کہا کہ صرف ایک دھڑے کے ہاتھوں ملک نہیں چلایا جا سکتا. ایک اور صدارتی امیدوار ڈاکٹر غلام علی حداد عادل نے پیر کی رات جامع جم ٹی وی چینل پر بیرون ملک مقیم ایرانیوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی نعرہ نہیں دیا جانا چاہیے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. حداد عادل نے کہا کہ اگر انہوں نے حکومت تشکیل دی تو اس حکومت کی سب سے اہم ذمہ داری معیشت کو فروغ دینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایران کی معیشت دسیوں سال سے بیمار معیشت بن رہی ہے کیونکہ ایران علمی لحاظ سے کمزور اور دوسروں کا محتاج رہا ہے، تاہم اسلامی انقلاب کے بعد حالات میں کافی بہتری آئی ہے. 11 صدارتی انتخابات کے امیدوار علی اکبر ولایتی نے بھی کہا کہ ان کی ممکنہ حکومت کی اہم ترین ترجیح عوام کی معاشی مشکلات کو برطرف کرنا ہوگا. انہوں نے پیر کی رات اسلامی جمہوریہ ایران کے چینل 1 کے ایک پروگرام میں کہا کہ اصلاحات اور خارجہ تعلقات کی تقویت کے ذریعے ایران کی معیشت کی تعمیر نو کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک سے روابط کا ایران کی معیشت سے گہرا تعلق ہے. ڈاکٹر ولایتی نے دنیا کے مختلف ممالک سے ایران کے تعلقات کی تقویت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ انتخابات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آئندہ حکومت کامیاب ڈپلومیسی کے ذریعے ایران کی اقتصادی مشکلات کو دور کر سکتی ہے. الیکشن کے ایک اور امیدوار ڈاکٹر سعید جلیلی نے پیر کی شام تہران میں اقتصادی ماہرین کے ساتھ اجلاس میں ایران کی اقتصادی ترقی کا ایک راستہ صلاحیتوں کو آزاد کرنا بتایا اور کہا کہ عوام اور افرادی قوت اہم ترین صلاحیتوں میں شمار ہوتی ہے. تہران کے میئر اور صدارتی امیدوار محمد باقر قالیباف نے مغربی ایران کے شہر زنجان میں عوام اجتماع سے خطاب میں کہا کہ ایران میں مادی اور اقتصادی وسائل اور افرادی قوت کا بیش بہا خزانہ موجود ہے، جسے درست انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے بروقار لانے کی ضرورت ہے۔ گیارہویں صدارتی الیکشن کے ہی ایک اور امیدوار محسن رضائی نے منگل کے روز شہر بندرباس میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا کہ اگر وہ جیت گئے تو علاقائی تنازعات اور کشیدگی کا خاتمہ ان کی حکومت کی ترجیحات میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ علاقائی تنازعات اور کشیدگی ختم کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں اور وسائل سے کام لیں گے۔ محسن رضائی نے کہا کہ ایرانیوں نے اب تک بارہا ثابت کیا کہ وہ غیر معمولی کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں مغرب کی حمایت یافتہ صدام کی باسی حکومت کو شکست دی اور آج بھی یقیناً تمام مشکلات پر غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔
ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ 50 ملین سے زیادہ ایرانی شہری صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ یہ بات انہوں نے ملک بھر کے گورنروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ 14 جون کو ہونے والے صدارتی اور بلدیاتی انتخابات میں 50,483,192 لوگ ووٹ ڈالنے کے حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1,631,000 سے زیادہ افراد اس سال پہلی بار اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے تشکیل دی جانے والی کمیٹیاں پوری طرح تیاری کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک جامع انتخابی سسٹم تیار کیا گیا ہے اور ملک کے 1,25,000 پولنگ اسٹیشنوں میں ووٹروں کے الیکٹرانک دستخط لیے جانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بحران شام کے بارے میں ہونے والے تہران اجلاس میں دنیا کے 140 ملکوں اور عالمی تنظیموں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ بحران شام کے بارے میں عالمی اجلاس بدھ سے تہران میں شروع ہو رہا ہے، جس میں اس بحران کے پرام حل کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ اس اجلاس کا مقصد بحران شام کے پرام حل کے لیے مناسب طریقہ کار تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تہران اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام وفود کوئی ایسا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو شام کے عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنیوا 2 اجلاس کے بارے میں کہا کہ اس اجلاسی کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب اس میں ان تمام ملکوں کو شریک کیا جائے جو بحران شام کے حل میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عباس عراقچی نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں IAEA کی حالیہ رپورٹ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اس رپورٹ کے مختلف پہلو ہیں، لیکن جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جوہری ترقی کو عالمی قوانین اور NPT معاہدے کے اندر قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے اور اس بات کی علامت بھی ہے کہ ایران پرام جوہری میدان میں مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم رستم قاسمی نے، جو ہندوستان کے دورے پر ہیں، کہا ہے کہ ایران ہندوستان کے لیے انرجی فراہم کرنے والا بہت اہم اور مستحکم ذریعہ ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے پیر کی شب ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم ویرپا مویلی سے ملاقات کے بعد ایرنا سے گفتگو میں کہا کہ ہندوستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں اور خاص طور پر انرجی کے شعبے میں اپنا تعاون وسیع تر کرنے کا خواہاں ہے۔ رستم قاسمی نے ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم اور پیٹرولیم کمپنیوں کے حکام سے اپنی ملاقاتوں کو اہم اور نتیجہ بخش بتایا اور کہا کہ ہندوستان اور ایران کے حکام کے مذاکرات میں متعدد امور پر اتفاق رائے ہوا اور یہ طے پایا ہے کہ آئندہ مہینے ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم ایک وفد کے ساتھ ایران کا دورہ کریں گے۔ ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر نے بھی اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ اپنی بات چیت کو مفید بتایا اور کہا کہ ان مذاکرات کے دوران آئندہ کے دو طرفہ تعلقات کے لیے اچھی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر نے کہا کہ ہندوستان اور ایران کی دوستی بہت پرانی ہے اور دونوں ملکوں کی کوشش ہے کہ اپنے تعلقات کو اور زیادہ فروغ دیں۔ ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر نے دونوں ملکوں کے تعلقات پر مغرب کی پابندیوں کے اثرات کے بارے میں کہا کہ نئی دہلی تمام میدانوں، خاص طور پر پیٹرولیم کے شعبے میں، ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ فروغ دینے کو تیار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزرائے پیٹرولیم نے نئی دہلی میں اپنے مذاکرات کے بعد اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں کی تجارت میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ عراق میں بیرونی طاقتوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کی کارروائیاں وسیع تر ہو گئی ہیں۔ پیر کی شام بغداد میں بموں کے 19 دھماکے ہوئے، جن میں 85 افراد شہید اور 800 سے زائد زخمی ہو گئے۔
پیر کی شام عراقی دارالحکومت بغداد کے شیعہ علاقوں پر ایک بار پھر قیامت ٹوٹ گئی۔ بغداد کے مختلف شیعہ محلوں میں 2 گھنٹے کے اندر کار بم سمیت مختلف قسم کے بموں کے 21 دھماکے ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ سبھی دھماکے ریموٹ کنٹرول سے کیے گئے۔ یہ دھماکے بغداد کے محلوں سادون، بیا، بغداد الجدیدہ، ام المعارف، سر الب، جسر دیالی، مدائن، میدان حمزہ، حبیبیہ، صدر سٹی، حی التراس، اشاب، صدریہ، الحریہ، بلدیات اور زعفرانیہ میں ہوئے۔ خبری ذرائع نے بتایا ہے کہ ان دھماکوں میں تقریباً 85 افراد شہید اور 800 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکے اسی طریقے سے کیے گئے ہیں جس طرح عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے افراد بموں کے دھماکے کرتے ہیں۔ بغداد میں بم دھماکوں کے موقع پر ہی عراق کے بعض دیگر شہروں میں بھی دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں۔ عراق کے سیکورٹی ذرائع نے خبر دی ہے کہ موصل میں ایک اعلیٰ رتبہ پولیس عہدیدار مسلح افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے، جبکہ عراق کے ذرائع ابلاغ نے فضائیہ کے ایک سابق پائلٹ کے جاں بحق ہونے کی خبر دی ہے، جسے کرکوک میں قتل کر دیا گیا۔ عراق کے سینئر صحافی اور السیاسیہ میگزین کے چیف ایڈیٹر عادل المانے کا کہنا ہے کہ ان دہشت گردانہ حملوں میں عراق کا سیاسی دھڑا العراقیہ ملوث ہے، جس کو سعودی عرب اور ترکی کی پشت پناہی حاصل ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے ان دھماکوں کے سلسلے میں کسی خاص گروہ کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ عراق میں دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملکی اور غیر ملکی عناصر کا ہاتھ ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے اسی طرح ان دہشت گردانہ واقعات کا ذمہ دار القاعدہ سے وابستہ مسلح افراد اور کلعدم باسی گروہ کو قرار دیا ہے۔ دوسری جانب عراق کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ الانبار میں دہشت گردوں اور مسلح گروہوں کے خلاف سیکورٹی فورس اور فوج کا آپریشن کامیاب رہا ہے۔ صوبہ الانبار میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی میں 20,000 سے زائد فوجی اور سیکورٹی اہلکاروں نے حصہ لیا۔ عراق کی زمینی فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر علی غیدان نے صوبہ الانبار کے مغربی جنگل میں القاعدہ کے سب سے بڑے اڈے پر قبضہ کرنے کے کچھ گھنٹے بعد کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف ان کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صوبہ الانبار میں گزشتہ کئی مہینے سے صورتحال بحرانی رہی ہے۔ عراقی حکام کو توقع ہے کہ فوج اور سیکورٹی فورس کے اس طرح کے آپریشن سے علاقے میں امن بحال ہو جائے گا اور الانبار سمیت عراق کے سبھی صوبوں سے دہشت گردوں کا صفایا ہو جائے گا۔
کراچی میں تشدد اور بد امنی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
کراچی میں آج بھی پرتشدد واقعات کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ کراچی میں سینئر وکیل کوثر ثقلین اور ان کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ شہر قائد میں ٹارگٹ کلنگ کے دوران محمدی کالونی مالی پور کے رہائشی وکیل کوثر ثقلین اور ان کے بیٹوں کو نامعلوم موٹر سائیکلوں نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنی گاڑی میں بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے نکلے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق گاڑی جیسے ہی مالی پور روڈ پر آئی، پہلے سے گھات لگائے دہشت گردوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 16 سالہ اون عباس اور 12 سالہ محمد عباس موقع پر ہی شہید ہو گئے، جبکہ کوسر ایڈوکیٹ کو شدید زخمی حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج چل بسے۔ واقعے کے بعد سندھ ہائی کورٹ بار، کراچی بار ایسوسی ایشن اور ملیر بار ایسوسی ایشن نے احتجاجاً عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا، جبکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بھی قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ شہدا کی نماز جنازہ بعد نماز ظہرین مسجد شاہ خراسان میں ادا کی گئی، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ سے کوثر ثقلین اور ان کے 2 بیٹوں کے قتل کی رپورٹ طلب کی ہے، جبکہ مجلس وحدت مسلمین نے مطالبہ کیا ہے کہ ایڈوکیٹ کوثر ثقلین اور ان کے 2 بیٹوں کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ واضح رہے 8 فروری 2013 سے 27 مئی 2013 کے دوران 17 وکلا کو شہید کیا گیا۔ دوسری جانب کراچی میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں خاتون سمیت 10 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ حکومت کے دعووں اور وعدوں کے باوجود شہر میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کا کہنا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صفدر عباس، سہر عالمی نیٹ پر، کراچی۔
شام کی حکومت نے کہا ہے کہ شام کو الگ تھلگ کرنے کی سازش ناکام ہو چکی ہے۔ شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے شام کے خلاف جاری سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روس، ایران، چین، ہندوستان اور جنوبی افریقہ جیسے ملکوں کے رہتے ہوئے شام کو الگ تھلگ کرنے کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ فیصل مقداد نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ شام اس وقت علاقائی بین الاقوامی دشمنوں سے جنگ کر رہا ہے، کہا کہ شام کے بحران کی اصل خصوصیت اس کے دشمنوں کی عداوتیں اور وہ افراد ہیں جنہوں نے اب تک عرب اقواموں مسئلے فلسطین کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے۔ ہے۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کے خلاف سازش اسرائیلی سازش ہے جس پر امریکہ، یورپ اور اس کے علاقائی اتحادی عمل کر رہے ہیں، لیکن شام کے عوام اب کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کو بین الاقوامی سازشوں سے کوئی خوف نہیں ہے۔ دوسری جانب شام کے مفتی احمد بدر الدین حسون نے کہا ہے کہ شام کے خلاف گزشتہ 25 مہینے کے فتنے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور اب کامیابی کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ نے شام کے بحران پر بات چیت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کو روسی وزیر خارجہ سرگئی لاورو سے اپنی ملاقات کے بعد جو پیرس میں انجام پائی گئی، کہا کہ واشنگٹن اور ماسکو نے شام کے مستقبل سے مربوط مسائل میں، جس میں شام کی سبھی سیاسی پارٹیاں شریک ہوں، اتفاق کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ لاوروف نے بھی کہا کہ شام کے بارے میں امن کانفرنس کا کامیاب انعقاد آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس کانفرنس میں بہت سے موضوعات اٹھائے جائیں گے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ علاقے کے سبھی اہم ملکوں کو چاہیے کہ وہ جنیوا 2 کے نام سے موسوم مجوزہ امن کانفرنس میں شریک ہوں۔ امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ نے ابھی تک اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ یہ مذاکرات کب ہوں گے۔ حکومت شام کے مخالفین جنیوا 2 اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کسی فیصلے پر متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ فرانس پریس کے مطابق ترکی کے شہر استنبول میں جمعرات سے جاری اجلاس کے دوران شام مخالف دھڑے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہیں جنیوا 2 اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے یا نہیں۔ شام کی حکومت پہلے ہی جنیوا 2 اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کر چکی ہے۔ اس سے قبل طے پایا تھا کہ ترکی کی میزبانی میں ہونے والے 3 روزہ اجلاس میں شام مخالف دھڑے نئے وزیر اعظم کے انتخاب اور عبوری حکومت کے ڈھانچے پر بحث کرنے کے ساتھ ساتھ جنیوا 2 اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ استنبول اجلاس میں شریک ایک شام مخالف اتحاد کے ایک رکن نے کہا ہے کہ مخالفین کے درمیان اس بارے میں تاحال اتفاق رائے حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب شام مخالف اتحاد میں 30 نئے ارکان کو شامل کرنے پر زور دے رہا ہے تاکہ اس طرح شام کے مخالفین میں اخوان المسلمین کا اثر و رسوخ ختم کیا جائے۔ دوسری جانب فری سیرین آرمی کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اصل مشکل یہ ہے کہ صرف سعودی عرب کو فیصلے کا اختیار ہے اور ریاض صرف اپنے منظور نظر مسلح گروہوں کی حمایت کر رہا ہے۔ فری سیرین آرمی کے اس رکن نے مزید کہا ہے کہ قطر اور ترکی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ شام کے مخالفین کے اندر طاقت کا توازن محفوظ رہے اور اصل کردار اخوان المسلمین کو دیا جائے۔ لبنان سے ملنے والے خبروں کے مطابق وادی بقا میں مسلح شخص کی فائرنگ میں 3 لبنانی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کا یہ واقعہ منگل کے روز بقا ویلی کے ارسل نامی علاقے میں پیش آیا، جس کے دوران 2 فوجی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 3را ہسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جس علاقے میں حملہ ہوا ہے وہ لبنان شام سرحد پر اس علاقے کے قریب واقع ہے، جسے لبنان کے مسلح گروپ شامی حکومت کے مخالفین کو اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پیر کے روز غیر ملکی حمایت یافتہ مسلح دہشت گردوں کی جانب سے داغے جانے والے 3 مارٹر گولے شمالی بقا کے رہائشی علاقے بسیتا میں گرے تھے۔ اس حملے میں 17 سالہ لڑکی ہلاک جبکہ 1 خاتون زخمی ہو گئی تھیں۔ 26 مئی کو دارالحکومت بیروت کے زیایا نامی علاقے میں بھی 2 راکٹ گرے تھے، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے ایک دن پہلے بیروت سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر ہرمل میں بھی 4 مارٹر گولے گرے تھے۔ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے ملک کے نیشنل گارڈ کے محکمے کو نیشنل گارڈ کی وزارت میں تبدیل کر دیا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ نے ایک فرمان میں نیشنل گارڈ محکمے کو نیشنل گارڈ کی وزارت میں تبدیل کر دیا اور اپنے بیٹے متعب بن عبداللہ کو، جو پہلے نیشنل گارڈ کے سربراہ تھے، مذکورہ وزارت کا وزیر بنا دیا ہے۔ سعودی بادشاہ کے فرمان میں اس فیصلے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ہے اور نہ ہی اس بات کا کوئی اشارہ دیا گیا ہے کہ اس تبدیلی کا عملی اثر کیا ہوگا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں پچھلے کئی مہینے سے عوامی احتجاج میں تیزی آ گئی ہے۔ سعودی عرب کی نیشنل گارڈ کی وزارت حکومت کی حفاظت کی خصوصی فورس سمجھی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ نے سن 2010 میں اپنے بیٹے متعب کو، جن کی عمر اس وقت 60 سال ہے، سعودی عرب کی حکومتی کابینہ کابینہ میں شامل کر کے وزارت داخلہ نیشنل گارڈ کو ان کے حوالے کیا تھا۔ مطلب بن عبداللہ سعودی عرب کے بادشاہ کے تیسرے بیٹے ہیں اور انہوں نے فرانس کے کیڈٹ کالج میں تعلیم حاصل کی ہے اور وہ 2002 میں جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ بحرین کی آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے گزشتہ دو دن کے دوران کم سے کم 10 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ العالم کے مطابق آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے عام شہریوں کے گھروں اور مظاہرین پر حملہ کر کے کم سے کم 10 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت الوفاق نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے چند روز کے دوران 23 پرام مظاہرے ہوئے ہیں اور سبھی مظاہروں پر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے حملہ کیا ہے۔ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ آل خلیفہ حکومت بحرینی شہریوں کو اجتماعی سزا دینے کی روش پر عمل پیرا ہے۔ بحرین سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق حکومتی کارندے عام شہریوں پر زہریلی گیس سے حملہ کرتے ہیں اور نہتے شہریوں پر طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ آل خلیفہ کے سیکیورٹی اہلکاروں نے سترا اور دراز کے علاقوں میں فائرنگ کر کے 3 عام شہریوں کو زخمی کر دیا ہے۔ بحرین کے سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عام شہریوں کے خلاف حکومت کے اس طرح کے ظالمانہ اقدامات آل خلیفہ حکومت کی وحشی گری کو ثابت کرتے ہیں۔ بحرین میں فروری 2011 میں پرام تحریک شروع ہوئی تھی جو تمام تر حکومتی مظالم کے باوجود جاری ہے۔ امریکی ریڈ انڈینوں کے رہنما نے کہا ہے کہ ہمیں اور ہماری قوم کو امریکہ میں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اینا کے مطابق سرف فارم امریکیوں کے ایک رہنما ڈین ہاچنز نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت امریکہ اس سرزمین کے اصل باشندوں یا فرسٹ نیشن کے حقوق پامال کرتی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ریڈ انڈینوں کو قید کر دیا گیا ہے کیونکہ بہر ان کے اس سرزمین کے اصل باشندے ہونے کے باوجود ہم سے ہمارا اقتدار اعلیٰ اور ہماری آزادی سلب کر لی گئی ہے۔ ڈین ہاچنز نے واضح کیا کہ حکومت امریکہ نے ہم پر ایسے معاہدے مسلط کر رکھے ہیں جو پوری دنیا میں کہیں رائج نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے ملک میں آنے کے بعد اپنی شرائط اور معاہدے مسلط کر دے۔ امریکی ریڈ انڈینوں کے اس نمائندے نے امریکی ذرائع ابلاغ کے کردار پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ملکی ذرائع ابلاغ میں ہمارے مسائل اور مشکلات پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے بلکہ ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈین ہاچنز نے امریکہ کینیڈا گیس پائپ لائن منصوبے کو ریڈ انڈینوں کے تاریخی ورثے کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری زمینوں پر زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے گیس پائپ لائن گزاری جا رہی ہے۔ اور ناظرین آخر میں ایک بار پھر خاص خاص سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران کا 11th صدارتی الیکشن امیدواروں کی تشہیراتی مہم اقتصادی مسائل پر مرکوز۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم کا دورہ ہندوستانی، دہلی میں ہندوستانی ہم منصب سے ملاقات اور صحافیوں سے گفتگو۔ عراق سامراجی اور رجت پسند اتحاد کے نشانے پر پیر کی شام بغداد میں 21 بم دھماکے، 85 شہید اور 800 زخمی۔ اور ناظرین یہیں آشا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔